بعد اور موت کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دو نام قرآن میں دیے ہیں للہ واحد القہار، بدلہ لینے والا، زبردست کنٹرول والا، ضرور وہ غفور الرحیم ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے. لیکن قرآن کا جو سبق ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جب ایک اٹرنیٹی قائم ہو جائے گی، جب موت بھی نہیں ہوگی، جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ پھر وہ موت کو پکاریں گے تو آپ ان سے کہیں کہ اب ایک موت کو نہیں، اب کئی موتوں کو پکارو، لیکن ایسے اب موت آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ الملک یومئذ للہ کی بات ہے کہ جس دن پھر وہ فیصلہ کر دے گا سب کے درمیان. آیت نمبر 58، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے، قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، لیرزقنہم اللہ، البتہ ضرور انہیں رزق دے گا اللہ، رزقا حسنا، بہترین رزق، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہوا، البتہ وہی، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے. اور قرآن میں اور جگہ ہے کہ وہ جیسے ہی مطلب انہوں نے نیت کی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی، اور پھر اگر وہ ان کی زندگی جان ختم ہو گئی تو ان کی وہ نیت اللہ قبول کرے گا. تو اللہ کی راہ میں ہجرت جو ہے وہ تین درجے، دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ پہلا جو ہجرت کا درجہ ہے وہ اپنے نفس سے ہجرت ہے. پہلا درجہ یہ ہے، بڑی بڑی ہجرتیں، جیسے جنہوں نے ہجرت مدینہ کی تھی وہ اتنے بڑے درجے تھے ان کے کہ وہ تو سب کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کے درجے پہ فائز ہو گئے. اور ہمارے سارے خلفائے راشدین اور تابعین بھی ان لوگوں کی اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی تھی. وہ ایسے کہتے تھے ان بزرگوں کے لیے کہ یہ تو وہ والے ہیں، مطلب ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کی بہت عزت کرنی ہے، راستے میں اگر مل گئے ہیں تو بہت دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. سابقون الاولون، بالکل یہ وہ لوگ ہیں. تو وہ ہجرت جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ ایسے نہیں کہ ہم ایک دن گھر سے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ کی راہ میں. پہلا درجہ جو ہے، ہم تو جنگ سے ڈر کے بھاگ، جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا، وہ تو اللہ کی راہ میں ہجرت ہوئی تھی. گھر ور سب کچھ چھوڑ کے بس ہم نے جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. تو سابقون الاولون کا وہ درجہ جو ہے اس میں پہلا اسٹیپ ہے اپنے نفس سے ہجرت، نفس کی خواہشوں سے ہجرت. اس میں پھر دو باتیں ہیں، نفس کو نیکی پہ آمادہ کرنا. نفس سے جب بھی میں نفس کہتی ہوں میرا مطلب دل ہوتا ہے، آپ نفس اور دل کو کنفیوز نہ کریں. نفس مطلب کہ جو ہمارا نفس ایک برائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک وہ نفس ہے جو نفس مطمئنہ ہے، اچھا والا ہے، جو دل میں رہتا ہے. تو یہ اس ٹوٹل نفس کی بات ہو رہی ہے کہ پہلی جو ہے اس کو اللہ کی فرمان برداری پہ آمادہ کرنا ہے، اس کو نیکی پہ آمادہ کرنا ہے، اور اسے گناہ چھوڑنے کا حکم دینا ہے. پھر جب نفس بات مان لے گا، جب کنٹرول میں آ جائے گا، تو ہجرت کا اگلا درجہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. یہ تو ہے اللہ کے لیے ناجائز امور کو چھوڑنا، کیونکہ نفس جو ہے وہ انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جائز امور کو چھوڑنا. جو ہم اتنے میرے خیال میں خوش قسمت ہیں کہ اللہ میاں ہمیں ہر سال ایک سال کی پریکٹس دیتا ہے، جو ہم اپنی بہت کوشش کے باوجود بھی جسے نہیں خراب کر سکتے، اور ہم روزے رکھتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائز امور سے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے رک جائیں. روزے کا مقصد یہ بھوک پیاس، یہ پریکٹس، یہ روزے کا مقصد انسان کو اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ساری جہاد کی پریکٹس ہے. سب سے بڑی ہجرت پھر جہاد ہے نا، نکل کے پھر لڑنا. تو جب ایک دفعہ ناجائز امور سے رک گئے اور پھر جائز امور سے بھی اللہ کی رضا کے لیے رک گئے، تو تیسرا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہجرت قبول کرنا، اور انسان کو ایک موقع دینا کہ واقعی وہ اللہ کی راہ میں فزیکلی ایک ہجرت کرے، وہ ایک اور جگہ پہ ہجرت کرے جہاں پہ اس کے لیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کا دین قائم کرنا آسان ہو. تو وہ ہجرت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس کو برائی سے رکنے کا حکم دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تین درجے ہیں ہجرت کے. تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر وہ مارے گئے یا وہ مر گئے، تو اللہ انہیں بہترین رزق دے گا. اور ہجرت جو ہے، دیکھیں وہ رزق کے ساتھ اللہ نے اس کا بیان کیا ہے لوگ رزق کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ ہاجروا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اب ایک جیسے ایک آدمی جا رہا ہے ایک اور ملک میں تاکہ وہ اپنی اولاد کو جائز حلال روزی کما کے دے سکے, یہ بھی فی سبیل اللہ اس کی ہجرت ہے. وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہا ہے کیونکہ اس ملک میں اب حلال طریقے سے روزی کمانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا. ہو سکتا ہے ہو گیا, اور بہت سے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے. تو پھر وہ باہر جا کے وہاں سے حلال روزی کا انتظام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لَيُدْخِلَنَّهُمْ, البتہ ضرور وہ انہیں داخل کرے گا, مُدْخَلًا, ایک ایسے مقام میں, يَرْضَوْنَهُمْ, وہ راضی ہوں گے اس سے, وہ خوش ہوں گے, وہ رضامند ہوں گے اس سے, وہ اسے پسند کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ, لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, علم والا اور حلم والا ہے. ذَلِكَ, یہ یہی بات ہے. وَمَنْ آخَبَ, اور جو ستایا گیا, بِمِثْلِ مَا أُوخِبَ, جیسا اسے ستایا گیا تھا, ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ, پھر اس پر زیادتی کی گئی, لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ, البتہ ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا, اِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, لَعَفُوٌ غَفُور, معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو پہلا درجہ ان لوگوں کا بیان کیا جو ہجرت فی سبیل اللہ کر گئے. دوسرا جو ہے, اللہ نے یہ کہا کہ جو اس طرح جس نے دشمن کو ستایا جیسا اس کو ستایا گیا تھا, اور لفظ ہے عاقب, جس سے تعاقب نکلا ہے, اور عقب, عقب کا مطلب ہے پیچھے چھپ کے, چھپ کے وار کرنا, عقب میں کسی کے پیچھے چھپ جانا. تو جو جس نے دشمن کو اتنا ستایا جیسے وہ ستایا گیا تھا, پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, یعنی وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا, تو پھر اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یعنی ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے ویسے ہی ان کو بھی جواب دیا, تو پھر جب آپ کے اوپر ظلم ہوگا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم پر خاموش نہیں بیٹھتے, جو جواب دیتے ہیں, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق لوگوں کو غلط کام کرنے سے روکتے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, لعفو غفور, ذالک بان اللہ, یہ اس لیے کہ اللہ, یولج اللیل فی النہار, وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں, وان اللہ, اور یہ کہ اللہ, سمیع بصیر, وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 61. اچھا, یہاں پہ دوبارہ سے میں آپ سے وہی سوال کروں گی کہ یہ بتا کہ جس نے ہجرت کی اور جس نے مقابلہ کیا, پھر اللہ دن اور رات کی بات کر رہا ہے, تو یہ آیت یہاں پہ کیوں اللہ نے رکھی ہے؟ اسے ہاں, کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ, اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو, تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا, اور جب جیسے راحت میں ہوتے ہو, جب تم مترفین ہوتے ہو, تمہیں لگتا ہے کہ اس چیز نے بھی کبھی ختم نہیں ہونا, اور تم اس کے اندر بزی رہتے ہو, یہاں تک کہ تمہیں اللہ بھول جاتا ہے, اپنی مصیبت میں بھی تمہیں اللہ بھول جاتا ہے, اور راحت میں تو بہت ہی آسانی سے بالکل شروع میں ہی بھول جاتا ہے. تو اللہ یہاں پہ یاد دلاتا ہے کہ یہ اس لیے, ذالک بان اللہ, یہ اس لیے ہے, یعنی اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے, وہ تمہیں ہجرت کرنے کا حکم دے رہا ہے, وہ تمہیں ہجرت کی فضیلتیں بتا رہا ہے, وہ تمہیں پھر مقابلہ کرنے کو کہہ رہا ہے, یہ اس لیے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ وہ ذات ہے جو تم روزانہ دیکھتے ہو کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. آیت نمبر 62, ذالک بان اللہ ہو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے, وَأَنَّ, اور یہ کہ, مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا, ہو الباطل, وہ باطل ہے, وَأَنَّ اللَّهَ, اور یہ کہ اللہ, ہو العلی الکبیر, وہ بلند مرتبہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. الم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا, ان اللہ, یہ کہ اللہ نے, انزل من السماء ماء, اس نے آسمان سے پانی نازل کیا, فتصبح الارض, پس ہو گئی یہ زمین, مخضرتن, سرسبز, یہ خضر کا لفظ جو ہے گرین, اسے حضرت خضر ہیں کہ انہوں نے گرین لباس پہنا ہوگا, تو خضر جو ہے شجر الاخضر, ایک گرین ٹہنی, گرین درخت جو ہے. تو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو زمین سرسبز ہو گئی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ نہایت مہربان اور خبر رکھنے والا ہے. یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے. یہاں پہ دیکھیں ہجرت کی اور وہ والی سارا وہی چیپٹر چل رہا ہے. تو یہ جو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو پوری زمین سرسبز ہو گئی؟ یہ جو ہے یہ دلیل ہے اللہ کے اسباب پر، اللہ کے وسائل پر، کہ وہ زمین جو آپ کو بالکل سوکھی اور بیکار اور پیلی نظر آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پانی اس پہ نازل ہوا اور وہ سرسبز ہو کے لہلہانے لگی، اس کی شکل ہی بدل گئی. یعنی اللہ نے ایک ایسا سبب کیا کہ وہ چیز بالکل بدل گئی آپ کی نظروں کے سامنے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور سب خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے. آیت نمبر 65، أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ، سَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، وَالْفُلْكَ، اور وہ کشتی، تجری فی البحر، جو چلتی ہے دریا میں، بے امری ہی، اس کے امر سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ تھامے ہوئے ہے، وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو، اَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یہ کہ وہ گر پڑے زمین میں، اِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت سے. اللہ کی قدرتیں ہیں. یہ بھی دیکھیں، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر وہ چیز مسخر کر دی ہے جو زمین میں ہے. اس زمین میں تم راستے بنا لیتے ہو، نہریں کھود لیتے ہو، سڑکیں بنا لیتے ہو، اس زمین میں تم گھر بناتے ہو، ایک بنیاد کھودتے ہو، اس کے اوپر پورا گھر کھڑا کر دیتے ہو. اگر یہ مٹی اس نے ایسی بنائی ہوتی کہ تم نہ کھود سکتے اس کو، پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس نے ایسی مٹی بنائی ہے اور اس نے تمہیں ایسی علم دیا ہے، تمہیں ایسی دھاتیں دی ہیں، تم نے ایسے انسٹرومینٹس بنائے ہیں کہ تم ایک جھونپڑی سے لے کے آج یہ BRT تک اور اسکائی اسکریپرس تک تم اس زمین میں کھڑے کر لیتے. اللہ نے مسخر کیا ہے نا تمہارے، اس کی ساری فزکس ایسی ہے کہ وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے یعنی جب تم اللہ سے مایوسی کی بات کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہماری کبھی مدد نہیں کرے گا، اللہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اللہ یا اللہ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ کر دے، اور تو کیوں نہیں کر رہا ہے، اور یا اللہ تو کہاں ہے، اس طرح لوگ کہتے ہیں. آخر کب ہوگا، آخر وہ مدد کب آئے گی؟ سورہ بقرہ میں ہے کہ رسولوں نے بھی کہا کہ آخر وہ مدد کہاں ہے، وہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اللہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ساری زمین بھی مسخر کر دی ہے، اور زمین کو چھوڑو، اللہ نے تمہارے لیے پانی کو بھی مسخر کیا ہوا ہے. تم جو کشتیاں بناتے ہو پانی کے سر پر، وہ اس طرح چلتی رہتی ہیں. بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بڑے سوئمنگ پول ہیں جو سب شپس کے اندر بنے ہوئے ہیں، تم ٹرانسپورٹ کرتے ہو، وہ پانی کی فزکس ایسی ہے کہ وہ تمہاری کشتی کو لے کے پانی اس کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. اگر پانی کوئی ایسی چیز ہوتی جیسے پانی زیادہ گاڑا ہوتا یا زیادہ پتلا ہوتا جتنا یہ ابھی ہے، تو تمہاری کشتیاں اس میں ڈوب جاتی، پھر تم کچھ کر سکتے تھے اس کے بارے میں؟ اور اس نے تو آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائے، الا باذنہ. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، جبکہ تم اس اللہ سے گلہ کر رہے ہو جس نے آسمان تمہارے سروں پہ تھام کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف، بڑا پرشفقت ہے، رحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی اللہ سے، یعنی کہ ہر انسان کے دل میں، ابھی سبق یہی تھا نا کہ وہ انسان کی تمناؤں میں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، تو اللہ سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے بہت قریب ہو کے کبھی کبھی ہم اللہ سے گلے کرتے ہیں، تو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کام کیوں کیا، تو اس کی نشانیوں میں ضرور غور کرنا چاہیے، اور اس نے جو نعمتیں دی ہیں پہلے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو گننا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے کوئی شکایت کریں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، اَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ مار دے گا تمہیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ، بے شک انسان، لَكَفُور، بڑا ناشکرہ ہے، بڑا انکار کرنے والا ہے. لِكُلِّ اُمَّتٍ، ہر ایک امت کے لیے، جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ایک عبادت کا طریقہ منتخب کیا ہے، ہم ناسکوہ، جس پر وہ بندگی کرتے ہیں، فلا ینازعنک، پس چاہیے کہ تم تنازع میں نہ پڑو، تم جھگڑوں میں نہ پڑو، فی الامر، اس معاملے میں، ودعو، اور بلاؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ منسک جو ہیں یہ ایک لحاظ سے، یعنی ایک سافٹ ورڈ جو منسک کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ ہے مذہبی رسومات، ریچولز۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقے عبادت بنایا ہے، ایک ریچول کا طریقہ، جیسے ہماری نماز ہے، نیت ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ اس کے حصے ہیں۔ وہ جو ریچول جو ہے نماز کا، اس کا سارے حصے سمجھائے گئے ہیں۔ پھر روزہ ہے، روزے کی نیت ہے، پھر ایک خاص ٹائم میں اس کو بند کر دینا ہے، پھر روزہ کھولنا ہے، پھر اس کے اصول ہیں۔ تو روزے کے منسک کے اپنے اصول ہیں اور روزے کا ریچول ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ پھر حج ہے، اس کے اپنے ریچولز ہیں، سارے حصے ہیں اس کے، وقوف منا ہے، رمی ہے، مزدلفہ کی رات ہے، سب وقوف مزدلفہ، یہ سب اس کے حصے ہیں۔ تو ہر امت کو یہ چیز سکھائی گئی ہے، اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں تنازع میں نہ پڑو۔ آپ سوچیں، ہم سب سے زیادہ تنازع دین میں کس بات پہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بیت اللہ میں بیٹھ کے ہم لوگوں کی نمازیں درست کر رہے ہوتے ہیں، جب سامنے خانہ کعبہ ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اس کعبہ سے اس وقت جڑا ہوا ہے، ایک ہی جیسی محبت سے اور ایک ہی جیسی وہ اللہ کے ساتھ جو اس کی فیلنگ ہے، خالص ہو کے باہر نکل آئی ہے۔ اب وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، یا وہ الٹا لیٹا ہوا ہے، یا وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے زیادہ بیت اللہ میں، اور سب سے بڑی افسوس کی بات، بر صغیر پاک و ہند میں جو مفتی پیدا ہوئے ہیں نا، اربوں کے، یعنی کہ اربہا مفتی، بچہ بھی مفتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے اسی وقت فتویٰ، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ کے پیر کا انگوٹھا ٹھیک نہیں ہے، یہ انگوٹھا جو ہے ڈائریکٹ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ پیچھے کی طرف نہیں ہو سکتا، پیچھے بھی تو صفا و مروہ ہیں، وہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز ہم میں کہاں سے آئی ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میں مزدلفہ میں گزرتے ہوئے، لوگ وہ کنکریاں جمع کرتے ہیں، تو ایک کراچی کی بچی تھی، میں نے اور وہ کسی کو بتا رہی تھی اور خود بھی کر رہی تھی، وہ کنکریاں دھو رہی تھی، ایک بوتل میں بھر کے دھو دھو کے اسے، میں کہوں بیٹا، اور پانی مسلسل پانی بہ رہا ہے، میں کہا آپ کیا کر رہے ہو بچے؟ یہ آنٹی میں دھو رہی ہوں کیونکہ یہ ناپاک ہوتی ہیں، اور اوروں کو بھی بتا رہی ہیں، اور میں ان کو، میں نے کہا بچے یہ تو مارنے آپ نے شیطان کو ہیں۔ وہ بیچاری رک گئی ایک دم سے، نا ایسے سوچ میں، آئی وش میں اس کی تصویر لے لیتی، بالکل ہکا بکا سے ایسے سوچ میں، ہاں شیطان کو تو مارنی ہے، تو وہ دھو رہی ہیں، وہاں پانی بہا رہی ہیں، ان کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، شاید لوگ وضو بنانے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی کنکریاں دھو رہی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ وہ تنازع ہیں جو ہم اپنے دین میں بنا لیتے ہیں، یہ مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا جو ہے، ہم مقلد ہیں، آپ غیر مقلد ہیں، جو غیر مقلد ہیں وہ بالکل وہ غیر مسلم ہے، وہ غرب تباہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو حالانکہ ہم جن کے مقلد ہیں، یہ جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک، امام جعفر صادق، یہ وہ بڑے استاد ہیں، اور اللہ ان کے بہت درجے بلند کرے، جنہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دین پریکٹس کرنے کی آسانی دی تھی، ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے اور سنت میں یہ ہے، تو آپ اس کو ایسے کیا کریں، اور وہ چار فقہ اور پانچواں امام جعفر صادق کا ہے، وہ اٹھا کہ ہم نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کا اس سے کوئی، یہ تنازع جو یہاں پہ اللہ خاص طور پہ منسک کا تنازع جو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تم ان تنازعوں میں پڑو، فلا ینازعنک فی الامر، اور مقصد کیا ہے ان سب مناسک کا، مقصد کیا ہے جو ہمارے جتنے بھی منسک ہیں، جو دین کے ہمارے منسک ہیں، ودعو الی ربک، بلاؤ رب کی طرف، تم وہ منسک ایسے طریقے سے کرو کہ اس کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی ان کے رب کی طرف جائیں، ان کا اللہ کتنا پیارا ہوگا جس کے یہ اتنے پیارے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے تو صرف شاید وہ وضو خانے دیکھ کے ہی سارے لوگ بھاگ جائیں اور کہیں کہ ہم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے، یہ تو انہوں حشر نشر جو انہوں نے یہاں پہ مچایا ہوا ہے۔ صرف ہم تو وہاں پہ صحیح طرح طہارت نہیں حاصل کر سکتے، ہم بوتل میں پانی بھر کے وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ اپنے پیروں پہ بہاتے ہیں ڈر کے مارے کہ یہ پیر تو پھر سے پلید ہو گئے ہوں گے وہاں پہ جو حشر نشر مچا ہوا ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں ہم لوگوں نے دین کس چیز کا نام رکھ لیا۔ اصل آپ سوچیں، آپ نماز کے لیے وضو بنانے وہاں جاتے ہیں تو جب وہ چیز صاف نہیں ہوگی تو آپ طہارت کہاں کی اور پاکیزگی کہاں کی؟ اور جتنا وہاں پہ گندگی ہوتی ہے، یہ تو بزرگوں کا بھی قول ہے اور خود کو بھی فیل ہوتا ہے کہ گھر میں شیطانوں کا اور جنوں کا جو بسیرا ہے وہ ان جگہوں پہ ہے، وہ پلیدی والی جگہوں پہ، وہ گندی جگہوں پہ۔ تو اتنا زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے کا، ہم تو صرف وہ صفائی ہی نہیں پا سکے اس منسک کی، باقی منسک کی تو اور بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم نے سجدے کیسے کرنے ہیں اور ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور ہم نے ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں۔ دنیا جہاں افریقن کی صفیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، لمبے 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 ہاتھ انہوں نے کھلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئی ایم شیور ہم سے شاید اچھی نماز ہوتی ہے ان کی، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوتے اور ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہم ایسے کر دیں اگر ہمارا بس چلے۔ تو ان چیز میں تنازع کرنے کو انسان نے، اللہ نے انتہائی ناپسندیدہ کہا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ تم منسک ایسے طریقے سے ادا کرو کہ لوگوں کا تمہیں دیکھ کے دل چاہے، دعوت دو اللہ کی طرف۔ تم روزہ دیکھیں، کیونکہ روزہ ہم زیادہ خراب نہیں کر سکتے، روزہ ایک فاقہ ہے اور ہم نے بس رک، یعنی روزے میں کرنے والے کام نہیں ہیں اتنے جتنے نہ کرنے والے کام ہیں، تو ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں غیر مسلم روزے نہ رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنا اچھا فلا، اتنا مزہ آتا ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، وہ اتنا ان کو وہ منسک اچھا لگتا ہے۔ ہم اندھیرے میں اٹھ کے کھانا کھائیں گے اور شام کو بھی ہم ان کی مسجد میں جا کے کھولیں گے روزہ، ان کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق، ہم اس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ مزے کی چیز ہے نا، افطاریاں کرتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، مل کے دعائیں، مل کے تراویاں، وہ ان کو اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو منسک اللہ نے ڈیزائن ایسے کیے ہیں، وہ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک دعوت ہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی اپنے اللہ سے اس طرح ملیں۔ تو روزہ تو حج کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جب سے حج ٹرانسمٹ ہونا شروع ہوا ہے، پہلے اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تھی، جب سے یہ ٹرانسمٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ دور دور دنیا کے کونوں میں لوگ یہ صرف یہ دیکھ کے کہ ابھی یہ اتنے منتشر تھے اور یہ لڑ رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ایک آواز آئی ہے اللہ اکبر کی اور یہ ایسے لائنوں میں ایک دم سے سارے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کوئی عجیب، یہ اللہ اکبر جو ہے یہ کوئی عجیب ان کے لیے آواز ہے، اس قوم کا ڈسپلن جو ہے یہ اتنا زبردست ہے، اس کو بھی دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو منسک کا مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے، انکا لعلی ہدم مستقیم، بے شک آپ ایک سیدھے راستے پر ہیں، ایک سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وان جادلوک، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فقل اللہ، پس کہہ دیجئے اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہیں۔ کتنا سمپل سا جواب ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ اور جگہ پہ ہے کہ جب وہ جاہلوں کو فیس کرتے ہیں تو وہ ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، بس بحث کرنا، مباحثہ کرنا، کیونکہ پھر آپ انہی کے لیول پہ آ جائیں گے، انہی جیسے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہو، اللہ یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کنتم، جس چیز میں تم تھے، فی تختلفون، اس میں اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تمہیں نہیں پتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم ما فی السماء والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، ان ذالک، بے شک یہ باتیں، فی کتاب، یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ کتاب میں ہے، ان نزالکا، بے شک یہ، علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان ہے۔ آیت نمبر 70، ویعبدون من دون اللہ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ینزل، جس کی نہیں اتاری اس نے، بہی سلطانن، اس کی کوئی بھی سند، وما لیس لہم، اور نہیں ہے ان کو بھی، بہی علم، اس کے بارے میں کوئی علم، وما لزوالمینا، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی بھی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، جو واضح ہیں، روشن ہیں، تعرفو، تم پہچان لوگے فی وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے انکار کیا جو کافر ہیں المنکر ایک ناخوشی ایک ناگواری تم ان کے چہروں میں وہ پہچان لوگے. اب یہ قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن سکھانے والوں کو اور قرآن سمجھنے والوں کو کہا جا رہا ہے. ایک تو جنرل محفل میں بیٹھے ہیں جیسے ختم قرآن کی محفل ہے.